अब अगर इस लेक्चर के बारे में कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं जी। वो इसलिए ये बातें करते हैं कि उनको भी पता ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबिया ने पूछा कि कजा नमाजें जिम्मे थीं मेरी वालदा के, तो अब मैं क्या करूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज होता तो तुम क्या करती? उनका जी कि मैं अदा करती। फरमाया कि अगर तुम कर्ज अदा करती तो अल्लाह का भी कर्ज अदा करो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कजा नमाजें अदा करने का हुक्म दिया जी। तो उस अहादीस जो आप ये पढ़ेंगे ना नोट्स, इनमें ये मिसाल हम सनद के साथ लाएंगे। इनसे अगर कोई आदमी 1 लाख मांग कर जाए कि जी मुझे दे दें मैं आपको वापस कर दूंगा, और फिर वो वक्त पे वापस ना करे, तो फिर ये क्या चाहते हैं उससे कि बस वो सॉरी कर दे, इतना काफी है, या 1 लाख रुपया भी वापस मांगेंगे? ये उससे कहेंगे कि मियां पहले 1 लाख दो, बाद में माजरत की बात करना। लेकिन जहां अल्लाह का मामला आता है वहां कहते हैं कि जी नहीं, जो कजा हो गई वो कजा हो गई, बस तौबा दबानी कर लेना, यही काफी हो जाता है। जज़ाकअल्लाह। असल में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो सहाबा को नहीं मानते, और कुछ वो हैं जो सहाबा की नहीं मानते। ये छोटे और बड़े भाई हैं। कुछ कहते हैं हम सहाबा को नहीं मानते, और कुछ कहते हैं हम सहाबा की नहीं मानते। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, सहाबा की भी मानते हैं। जी वो इस तरह होता है कि अल्लाह ताला बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब में बात डाल देते हैं, लेकिन वो देखते नहीं अल्लाह ताला को, पर्दे में बात होती है, मगर उनको वो मैसेज मिल जाता है। जी जी, इससे पर्दा मकसद ये था कि हम अकाबिर उलमाए देवबंद जो हैं वो हयातुन नबी के कायल हैं, इसलिए हम इंतकाल का लफ्ज या पर्दे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ताकि अदब का तकाजा रहे। नहीं नहीं, इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं करते, मगर इसमें चूंकि अदब ज्यादा है इसलिए ऐसा कर देते हैं जी। अदब की वजह से ना ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वरना तो वफात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इंतकाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो पर्दे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये सब लफ्ज इस्तेमाल कर ले। जी 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 जी, वो तो अल्लाह ताला ने खुद इस्तेमाल किया, इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, तो मौत का लफ्ज इस्तेमाल करना तो नहीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मगर हम कहते हैं कि नबी इस्लाम पर मौत वाकई हुई, मगर वो मौत ऐसी नहीं थी जैसे एक आम बंदे की मौत होती है, ना आपकी जिंदगी ऐसी थी जैसे आम बंदे की जिंदगी होती है, ना आपकी मौत ऐसी थी जैसे आम। हजरत मौलाना कासिम नौनात रहमतुल्लाह ने इसको लिखा है, वो अजीब अंदाज से सुभान अल्लाह उन्होंने इस बात को समझाया है। वो फरमाते हैं कि देखो, जब भी कोई आदमी फौत होता है मोमिन, तो उसकी रूह को अफजल जगह पर ले जाया जाता है, उसके ईमान का उसके अमाल का अजर यही दिया जाता है कि उसको अफजल जगह उसकी रूह को दी जाती है। तो यह किताबों में लिखा कि उसके लिए जन्नती मखलूक है, परिंदे हैं जिनमें उसकी रूह को डाल दिया जाता है, इलियन में, और वो फेंकते हैं। तो वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो आपको भी तो इसी तरह होना चाहिए था कि आपकी रूह को आला जगह पर मिलना चाहिए। अब कौन सी जगह है या कौन सी चीज है जो नबी अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक से आला है? कोई चीज है दुनिया में या जन्नत में? कोई नहीं ना ऐसी। तो फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम के रूह मुबारक को आपके जिस्म से निकाल लिया जाए तो आखिर किसी आला जगह पे रखना चाहिए था ना, यानी आम बंदे को तो, मोमिन को तो तरक्की मिले, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो तरक्की मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप कहें कि उनकी रूह को किसी और चीज के अंदर रखा गया तो फिर उसको अफजल मखलूक मानना पड़ेगा, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अथहर से और तो कोई चीज मखलूक अफजल नहीं है। तो आपकी वफात ऐसे थी कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह मुबारक को आपके कल्ब मुबारक में समेट दिया था, तो पूरी रूह को अफजल जगह पर जाने का मौका मिल गया था। तो ये आपकी वफात थी। देखिए نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہم قائل ہیں ہی صحیح نا. اب باقی انبیاء کا چونکہ اس سبجیکٹ کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے محفل کے بعد آپ سے بات کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء ان فی قبورہم یصلون. جی جی، چونکہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے اس لیے ہم بھی صحابہ کرام کی وکالت کرتے ہیں. کہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کی تشریح اس لیے نہیں کی، ورنہ اس میں کچھ سائنسی باتیں تھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دھوپ میں جو گرم پانی ہوتا ہے نا، اس سے تم وضو نہ کرو، اس سے منع فرمایا ہے. عام گرم پانی سے وضو کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن دھوپ کی وجہ سے جو پانی گرم ہو جائے اس سے منع فرمایا حدیث پاک میں. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اب سائنس نے اس کو کھولا ہے کہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں نا، وہ اس کے اندر اپنا اثر ڈال دیتی ہیں اور وہ انسان کی اسکن کے اندر جو ہے نا وہ کینسر پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اسے منع فرما دیا تھا. نہیں، ان کی نماز جنازہ بھی مختلف تھی، بس وہ ایسے تھی کہ مرد اور عورتیں سب آتے تھے اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھ کر، آپ کی تعریفیں کر کے، آپ کی امت پر احسانات جو ہیں ان کو یاد کر کے پھر آگے چلے جاتے تھے. ان کی نماز جنازہ ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم جنازے پڑھتے ہیں کہ ایک امام ہوتا ہے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھی. اس لیے وہ اپنی زندگی میں بھی عام بندے سے مختلف تھے، اپنی وفات میں بھی مختلف تھے، اپنے درجے میں بھی مختلف. نہیں، حیات کو حاضر ناظر پر تو نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو بھی تو حیات ہی کہا ہے، تو اب وہ شہیدوں کو حاضر ناظر تو کوئی نہیں کہتا. تو حاضر ناظر ایک الگ چیز ہے اور حیات ایک الگ چیز ہے. جب نبی علیہ السلام زندگی میں تھے تو بھی تو حاضر ناظر نہیں تھے نا. دیکھیں، حاضر ناظر اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ پر موجود ہو. تو ہم تو اپنی زندگی میں مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے پہلے آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، اور اس کے بعد مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے. اسی کو ہجرت کہتے ہیں نا. تو حاضر ناظر تو ہجرت نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، وہ بیچاروں کا علم ان کا ساتھ نہیں دیتا. یعنی آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. خواب میں تو دیکھنا ممکن ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے تو یہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے، اس کو اب دوسروں کے لیے حجت تو نہیں نہ بنا سکتے یا پیش تو نہیں نہ کر سکتے، بس کشفی کہیں گے اس کو. مگر اس سے اس کو صحابی کا رتبہ نہیں حاصل ہوگا. رویا صادقہ ہی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ لاکھ پورا نہ ہوتا، تھوڑی ہوتی. تو اس لیے جنہوں نے یہ تجویز نکالی کہ ہم مال غنیمت میں سے کچھ دیتے ہی نہیں تاکہ کسی کے بھی ذہن میں اعتراض نہ آئے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کا بہترین حل ڈھونڈا. اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ان کی یہ عظمت بھی تاریخ کی کتابوں میں اس طرح سے پیش ہوئی کہ بعد میں آنے والوں نے اس کو اعتراض بنا لیا. ایسے جس میں سخاوت ہوتی ہے نا، وہ آسان حل یہی کرتا ہے کہ کہیں کوئی پرسے گا، اچھا یار تو مسئلہ چھوڑ، یہ لے. جی جی، میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں عید کے دن کچھ پکانے کو نہیں تھا. آشا صدیق اللہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، عید کا دن ہے، آپ ہمیں کچھ دے دیجئے تاکہ ہم پکائیں. آج بیوائیں آئیں گی، بچے آئیں گے، ایتام آئیں گے، تو ہم ان کو بھی دیں گے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ عید کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے پکے ہیں اور بیوائیں بھی کھا رہی ہیں اور ازواج مطہرات بھی کھا رہے ہیں. اور آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی، جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے غلام عثمان غنی نے آپ کی ہر ہر زوجہ کے گھر میں اونٹ سے لدا ہوا ایک ایک جانور ہدیہ بھیجا تھا، اس میں سے ہم نے یہ پکایا ہے. اتنا نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان. اس لیے حدیث پاک کی بنا پر قیامت کے دن عثمان علیہ السلام کا حساب بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی ایک عادت گرامی تھی، اللہ نے ان کو سخاوت نفس عطا فرمائی تھی چنانچہ وہ اب جتنی ازواج مطہرات تھی سب کے گھر میں انہوں نے اس طرح سے بھیجا تھا. نہیں کوئی مثال نہیں پیش کی, صرف اتنا لکھا کہ اپنے رشتہ داروں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں پر کیا, وہ تو ازواج مطہرات پر بھی اتنی رقمیں خرچ کرتے تھے, وہ تو آمت المسلمین کے لیے پورا پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا کرتے تھے, وہ تو جہاد کے لیے اونٹوں سے بھرے ہوئے پورے پورے قافلے دے دیا کرتے تھے. مدینہ میں کہتا آیا, اس پر جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا اونٹوں کا قافلہ پہنچ گیا, تو جو تاجر حضرات تھے وہ پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ جی ہم آپ کا یہ سامان ابھی خرید لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کتنے منافع پہ خریدو گے؟ ایک نے کہا کہ جی ہم آپ کو جتنی یہ رقم ہے نا یہ دگنا منافع دے دیتے ہیں. آپ نے کہا تھوڑا ہے. ایک نے کہا جی ہم تین گنا دے دیتے ہیں. آپ نے کہا تھوڑا ہے. ایک نے کہا جی اس سے زیادہ اور کیا دیں, تین گنا منافع دیتے ہیں. آپ نے میں نہیں, میں نہیں دیتا. تو بڑے لوگ حیران ہوئے کہ جی تین گنا منافع پر بھی وہ مال بیچنے کو تیار نہیں. تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو میں اس کے لیے مال دیتا ہوں جو مجھے 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے. چنانچہ سارا کا سارا جو پاک قافلہ تھا اونٹوں کا بھرا ہوا, یعنی سامان کا لدا ہوا, آپ نے غریب مسلمانوں کے لیے. نہیں دیکھیے, والذین معہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن اترا تو اس زمانے میں ایمان کا مصداق کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام ہی تھے نا. تو آج کے دور میں ہم اگرچہ ایمان والے ہیں مگر ہم ان آیات کا مصداق نہیں بن سکتے, اس لیے کہ ہم تو آج کے زمانے میں ہیں نا. وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے جس زمانے میں کہ آیات اتر رہی تھی, لہذا اس زمانے میں جتنے بھی ایمان والے تھے وہ ان آیات کا پورا مصداق بنتے تھے. بات سمجھ گئے نا, نقطہ سمجھ گئے نا. جو ہے ہم اس میں شامل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ایمان کی تو ابھی تصدیق نہیں نا پوری طرح ہو سکتی جب تک کہ ایمان پر موت نہ آ جائے. وہ تو اس میں شامل تھے, یہ ان آیات کے اندر جو ہے نا ایمان والوں کا تذکرہ ہوا, اس لیے ان کو تو اللہ نے وہ معیت عطا فرما دی تھی. جی وہ تین دور بنتے ہیں, ایک دور صحابہ, دوسرا تابعین کا دور, اور تیسرا تبع تابعین کا دور. اسی لیے ہمارے اکابر نے اس زمانے کے لوگوں کو اس کرنی کی نسبت کا لفظ ہی دیا, یعنی صحابہ کے لیے نہ نمازی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, نہ بڑے متقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, نہ زاہد کا لفظ استعمال. کیوں؟ صحابی کے لفظ کی نسبت ہی اتنی بڑی ہے کہ باقی الفاظ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. تو جب ان کو یہ نسبت مل گئی صحابی کو, تو ثم الذین یلونہم, اس کی وجہ سے جو ان کے تابعین تھے نا ان کو تابعین کا لفظ اچھا لگا, اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو تبع تابعین کا لفظ اچھا لگا. اس لیے یہ تین لفظ ہیں, صحابی, تابعین اور تبع تابعین. یہ تینوں, ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر, وہ تین زمانے جن کے خیر کی گواہی اللہ کے محبوب نے عطا فرما دی ہے. وہ تبع تابعین کے زمانے تک کے, یہ وہ زمانہ ہے جس میں فقہ کی تدوین ہوئی اور حدیث کی کتابیں مدون ہو گئی ابتدائی دور. جی تبع تابعین. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب عربہ ہے نا ان کی تدوین کا کام اس خیر کے زمانے میں ہی لے لیا. آج کا دور تو اب آپ کے سامنے ہی ہے, باہر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں خیر رکھ دے اور ہمیں اس کے شر سے بچا لے. خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی؟ اصل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ. تو چونکہ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ان خلفاء راشدین کے عمل کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا, تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا، ان خلفائے راشدین کے عمل کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس لیے اس دور کی عظمت بہت بڑی ہے، اس لیے دین جو ہے نا وہ مکمل ہوا، اسی لیے جو ہے نا اس دور کی عظمت بہت زیادہ جو ہے نا. اب ظاہر آدمیوں کو تو یوں سمجھ میں آتا ہے جی کہ صحابہ کے بعد تو پھر سینکڑوں سال تک جو ہے یہی سلسلہ چلنا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ چونکہ قرب قیامت کا وقت تھا، نبی صاحب نے فرمایا میں اور قیامت ہم اس طرح جو ہے نا وہ ہیں، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو میرے محبوب کے صحبت یافتہ احباب کی زندگی کا یہ نمونہ تھا. پھر اس کے بعد جلدی کے ساتھ جو ہے نا حالات کی تبدیلی آتی گئی. اور اب 1400 سال گزرے ہیں، دیکھیے ان 1400 سالوں میں اب معاملہ ہم تک آ پہنچا ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کی جماعت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی علیہ السلام کو رسولوں میں سے چنا، اسی طرح امتیوں میں سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا، اور واقعی ان سے زیادہ نیک پرہیزگار اور متقی گروہ اور جماعت جو ہے پوری تاریخ انسانیت میں کوئی اور نہیں. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلو، تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. کون سی؟ کتاب اللہ ہے و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے. تو اس لیے ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو لیتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو سیدھے رستے پر ہوگا اور وہ نجات پانے والا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. تو اس سے پھر ہمارے حضرات نے دو لفظ استعمال کیے، کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میں سے مراد سنت اور صحابہ سے مراد صحابہ کا عمل. تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کہ ہم وہ عمل کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یا وہ عمل کرتے ہیں جو صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے. اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ و اصحابہ، یہ فرقہ ناجیہ ہے. تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یقیناً فرقہ ناجیہ. جی نبی السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. انکار کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے جی، وہ تو اب عمر لانوں نے 20 تراویحیں جب شروع کروائیں تو وہ کہتے ہیں یہ عمر لانوں کی بدعت، ان کا کیا کہنا. مجھے ایک آدمی واشنگٹن میں ملا، کہنے لگا جی کہ جی آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا. کہنے لگا وہ تو عمر لانوں کی بدعت ہے. تو میں نے اسے بٹھا لیا، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ کہ جو بدعت پر عمل کرے تو وہ تو آدمی بدعتی ہوتا ہے. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا بدعتی آدمی حدیث کی روایت کرنے کا اہل ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بس اب تم پکے رہنا کہ عمر لانوں نے 20 تراویح شروع کی اور صحابہ اس پر متفق ہو گئے. تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو اس کا مطلب ہے سب صحابہ اس بدعت کے اوپر متفق ہو گئے، تو وہ تو پھر حدیث کو روایت کرنے کے درجے پر ہی نہ رہے. لہذا جتنا حدیث کا ذخیرہ ہے ان صحابہ سے وہ تو ہو گیا ہمارا. اب تم اور حدیثیں لاؤ کہ جو ان صحابہ سے ہٹ کر ہو. بھئی تمہارے نزدیک تو اب یہ حدیث کی روایت کے قابل نہیں ہے نا, کیونکہ بدعت پر عمل کرتے ہیں. ایسا دماغ اس کا سیدھا ہوا, کہنے لگا نہیں جی نہیں, یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ حدیث. تو اس لیے کہنے کو تو وہ کہہ دیتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت ذرا معرفت سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں کتنے انبیاء گزرے. 124,000. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کل انبیاء کتنے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ 124,000. صحابہ کتنے تھے؟ 1,00,000. صاحب کتاب نبی کتنے تھے؟ 4. اور خلفائے راشدین کتنے تھے؟ 4. تو کتنے انبیاء تھے کل؟ 124,000. کتنے صحابہ تھے کل؟ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 124,000 انبیاء کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا, اور صحابہ کرام نے 124,000 صحابہ میں سے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا. اس لیے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے, اس لیے کہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا مور جو ہے وہ وارث ہے. نہیں, 124,000. جی روایات میں آتے ہیں. کس میں؟ مسند احمد فرما رہے ہیں. نہیں صحیح حدیث کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو حضرات نہیں ماننا چاہتے وہ حدیث پر کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی وہ اعتراض کا پہلو نکال لیتے ہیں. جزاکم اللہ. اچھا اب میں آپ کو یہاں جو ہے نا ایک بات بتاؤں, ضعیف کا لفظ کسی حدیث پر لگ جانا یہ اس کے حدیث نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. دیکھیں ضعیف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا کمزور. ضعف آ جانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمزور ہو جانا. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے مردہ, ایک ہوتا ہے کمزور بندہ, دونوں ایک چیز تو نہیں نہ ہوتے. مردہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زندگی سے ہی خالی. اور کمزور کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زندہ تو ہے مگر قوت اتنی نہیں ہے. اسی طرح ایک ہے موضوع حدیث کا ہونا. جب کسی کو موضوع حدیث کہتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے, وہ گھڑی ہوئی چیز ہے, وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے کسی حدیث کو ضعیف کہہ دینا. ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمزور کہہ دینا. تو کمزور کہنے سے وہ حدیث کے دائرے سے خارج نہیں ہوتی, رہے گی پھر بھی حدیث ہی, اگرچہ اس میں ضعف آ جائے گا. اچھا ضعف کس طرح سے آتا ہے؟ ضعف محدثین کے نزدیک مختلف طریقوں سے آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کا راوی جو ہے وہ مجہول ہے, ضعف آ گیا. راوی مجہول ہے تو ضعف آ گیا. اب لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس حدیث کو ہی تم چھوڑ دو. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اب آپ کو اس پر قرآنی دلیل دیتا ہوں. ذرا بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ہے دلچسپ, اس لیے میں آپ سب حضرات کے سامنے یہ ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ ایک راوی نے روایت کی مگر اس پر ہمیں کوئی شک ہے یا کوئی اعتراض ہے. اب دو صورتیں ہیں کہ ضعف آ جانے کی وجہ سے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو ہی بات کو ہی ختم کر دیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ نہیں پرکھ کی جائے, اور پھر اگر پرکھ سے بات ٹھیک نکلتی ہے تو قبول کر لیا جائے. اب قرآنی مزاج سنیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ان جاءکم فاسقکم بنبئن فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو تم فتبینوا، تبیین کرو، اس کی تفتیش کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں قرآنی مزاج وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آئے تو اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی چیز میں ضعف آیا وہ کہتے ہیں رد کر دو، یعنی حدیث میں ضعف آیا تو وہ کیا کہتے ہیں رد کر دو. اور قرآنی مزاج کیا ہے؟ فتبینوا، تم اس کو پرکھ لو، واضح کر لو، اور واضح کر کے اگر بات تمہیں کھری نظر آتی ہے تو قبول کر لو. تو یہ دو الگ الگ مزاج ہیں. ہمارے محدثین کا مزاج کیا تھا کہ اگر کسی روایت کے اندر کوئی ضعف بھی آتا تھا نا تو وہ تو پرکھ کرتے تھے، اور پرکھ کے بعد اگر ان کی طبیعتیں خود مطمئن ہو جاتی تھیں تو وہ قبول کر لیتے تھے. لہذا آپ کو بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ملیں گی، مسلم میں بھی ملیں گی، آپ کو ترمذی میں بھی ملیں گی، آپ کو حدیث کی ساری کتابوں میں ملیں گی. تو کیا آج کے یہ لوگ ان محدثین سے زیادہ درجے کے لوگ ہیں یا زیادہ بہتر حدیث کو سمجھتے ہیں؟ کہ ان محدثین نے تو اتنی شان کے باوجود اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو لے لیا. کیوں لے لیا؟ اس لیے لے لیا کہ انہوں نے خود پرکھ کیا، ان کی پرکھ نے سب بتا دیا کہ اگرچہ اس پر ضعف آیا ہے مگر وہ ضعف ایسا نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے، لہذا انہوں نے قبول کر لیا. تو جب محدثین نے قبول کر لیا تو ہمیں قبول کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ تو آج کے یہ حضرات امام بخاری سے بھی بڑے درجے کے بنتے ہیں، امام مسلم سے بھی بڑے درجے کے بنتے ہیں کہ انہوں نے تو قبول کر لیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اچھا اب میں آپ کو ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں. قرآن سے مثال یہ ہے کہ ضعف آ جاتا ہے جب راوی کوئی مجہول ہوتا ہے، لیکن اگر راوی مجہول ہو اور اس کی پرکھ کرنے والا کوئی بڑا بندہ ہو تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ کسی بچے نے دی. وہ بچہ کون تھا، اس کا کیا نام تھا، ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس بچے نے گواہی دی. چونکہ قرآن نے کہہ دیا لہذا ہم اس بچے کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. چونکہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس بچے کی گواہی کے اوپر، لہذا اب ہمیں اس بچے کی تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اس کو قبول کر لیں گے. یہی اصول ہم حدیث پر لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کو ضعیف ہونے کے باوجود پرکھ کر کے اپنی کتاب میں لے لیا اور وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے ہم اس بندے کے پرکھ کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں، اسی طرح ہم بھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے اس عظمت حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے اپنی کتاب میں لے لیا تو ہم اس کی پرکھ نہیں کرتے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں اس ضعیف حدیث سے ہم فضائل کو لے لیں گے، ہم اور ایسے مستحب قسم کے اعمال کو لے لیں گے، ہم کوئی فرض کا ثبوت اس حدیث سے ضعیف سے قبول نہیں کریں گے، سمجھے نا. لہذا اگر ترغیب و ترہیب کے میدان میں اگر ضعیف حدیث بھی کوئی محدث لے آئے تو ہمیں کیا رکاوٹ ہے اس کو قبول کرنے میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس محدث نے اس کو پرکھ لیا اور فضائل تک کی ہم اس سے ثبوت لے رہے ہیں، ہم کوئی فرض تو اس سے ثابت ہی نہ کر رہے ہیں. لہذا ضعیف حدیث سے بدک جانا یہ تو کام ہے ان لوگوں کا جو قرآنی مزاج کو ہی نہیں سمجھتے. اگر ایسا مزاج قرآن کو ہوتا، قرآن کہتا فَتَرَدَّدُوا ان جاءکم فاسقکم بنبئن، ہاں اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے رد کر دو. قرآن نے تو یہ نہیں کہا. تو جناب جو قرآن کا مزاج ہے، ہمارا بھی اہل سنت کا وہی مزاج ہے، ہم ضعیف حدیث کے نام سے بدکتے نہیں ہیں، ہم اس کو پرکھتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے پرکھ کر اپنی کتابوں میں لے لیا اس لیے ہم قبول کرتے ہیں. لہذا لوگوں کا یہ کہنا جی تبلیغی نصاب میں ضعیف حدیثیں ہیں فلاں، بھئی تمہیں کیا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مشکل پیش آ گئی ہے؟ قرآنی مزاج ہے، تم اس کو پرکھو اور قبول کر لو. ہم بھی اس کو پرکھتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا اب میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور حدیثوں سے ثابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ تو کلہم عدو، صحابہ سب کے سب عدل پر چلنے والے تھے. کیونکہ صرف یہی حدیث تو نہیں نا کہ جو اس مضمون پر لے آتی ہے، اور بھی کئی ساری احادیث ہیں، اور یہ حدیث ان حدیثوں کی تائید کرتی ہے، اس لیے اس کو ہمارے حضرات نے قبول کر لیا. الصحابہ تو کلہم عدو، یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا. جی وہی نا، چونکہ معنی سے اور بھی حدیثوں سے وہ ثبوت مل جاتے ہیں نا، اس لیے اس کو انہوں نے قبول فرما لیا.
اس حدیث کو لے کر اگر کوئی شخص مثلا یہ کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا انہوں نے جو ہے اختلاف کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ،
جی جی جی،
تو کہے گے میں ان کی یعنی حضرت معاویہ کی بات کو یا ان کا جو خیال تھا میں اس کو مانتا ہوں.
جی جی،
تو مطلب اس حدیث کو لے کر وہ کوئی کہتا ہے،
جی جی،
کیا کس طرح جواب،
تو اس میں کیا حرج ہے؟
مطلب کہے کہ وہ حضرت علی جو ہے مطلب کہ وہ جیسے وہ حضرت معاویہ کہتے تھے تو وہ مطلب غلط ہے، مطلب اس اعتبار سے وہ.
دیکھیں ابھی ہم نے جو پڑھا نا اس میں یہی باتیں پڑھی کہ جہاں صحابہ کا آئے گا نا وہاں غلط اور صحیح یا حق اور باطل کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، حق اور حق یا قوی اور اقوا کا لفظ استعمال کیا جائے گا.
وہ اپنے طور پر جیسے یعنی ان کا جب اختلاف تھا تو وہ اس بنیاد پر ان سے اختلاف کر رہے تھے، وہ ان کو غلط وہ سمجھ رہے تھے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اقوا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت علیہ نے جو بات کہتے ہیں وہ قوی ہے مگر ہماری بات اقوا ہے. اتنا فرق تھا دونوں میں، حق اور باطل کا فرق نہیں تھا.
ہم تو یہی کہتے ہیں قوی اور اقوا، لیکن وہ جب یعنی حضرت معاویہ جب ان سے برسر پیکار تھے،
جی جی،
تو وہ ان کے زام میں یعنی ہم تو یہی سمجھتے کہ قوی اور اقوا، لیکن ان کے زام میں وہ گویا کہ غلط.
نہیں غلط نہیں تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جس بات پر قائم ہیں ہم مضبوط دلیل پر قائم ہیں مگر ہم اپنے بھائیوں کو بھی حق پر سمجھتے ہیں. اور حضرت علی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو حق پر سمجھتے ہیں اگرچہ میں زیادہ بہتر بات کے اوپر قائم ہوں. وہ بھی ایک دوسرے کو حق اور باطل نہیں کہا کرتے تھے. قوی اور اقوا کا فرق.
جنگ کی جا سکتی،
جنگ تو ہوئی اس غلط فہمی کی وجہ سے جو رات کے وقت منافقوں نے درمیان میں ڈال دی.
وہ تو وہ جنگ جمل کا واقعہ،
جی جی،
جنگ سین کا واقعہ جو ہے،
جی جی،
وہ تو باقاعدہ زمانے تک چلا،
جی جی جی،
وہ ایک وہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں وہ جنگ
جمل کا واقعہ،
لیکن جنگ سین میں یہ واقعہ نہیں تھا.
جی جی،
جنگ سین میں مطلب کہ جنگ ہوئی. میں چلو میں نے ایک دن ایک کیا سے بات ہوئی تو میں نے یہی مثال دی اس کو کہ وہ جو ہے ان کو غلط سمجھتے تھے لیکن کہ وہ دونوں اپنے طور پر اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے اس طرح کی بحث ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے اگر ان کو غلط سمجھتے تو میں بھی سمجھوں.
لیکن دو آدمیوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے. اب ایک رائے کو اگر ایک آدمی اپنے لیے ضروری یعنی اقوا سمجھ رہا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو اقوا سمجھ رہا ہے، تو اب اس میں سے ایک آدمی اس کو افضل سمجھ سکتا ہے، ایک آدمی اس کو افضل سمجھ سکتا ہے. اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حق پر زیادہ تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں وہ یعنی حق پر پہنچنے کا کہنا چاہیے کہ شان نصیب نہیں ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی. تو ہم لوگ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں ان کے حق پر ہیں. مگر اس کے باوجود ہم ادب دونوں کا رکھتے ہیں, مگر حق پر ہم حضرت امیر لان کو, حضرت مجدد ثانی انہوں نے اپنے مکتوبات میں اس چیز کو واضح کیا. تو ایک نتیجہ جو ہم نے آج کے اس پورے درس کے بعد نکالا, وہ چند الفاظ میں اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو کیا بتائیں گے جو یہ آج کہنا چاہتا تھا, کہ ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے, تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے. ایک موٹا سا اصول اگر آپ یہ یاد کر لیں گے نا, تو آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے. چونکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ شیعہ نے بحث کی, شیعہ جب بھی آئے گا وہ کبھی قرآن کو نہیں سامنے لائے گا, وہ حدیث کو سامنے نہیں لائے گا, وہ کس کو سامنے لائے گا؟ تاریخ کو سامنے لائے گا. اور وجہ یہ ہے, میں اب آپ کو بتاؤں کہ اگر سات بندے مورخ ہیں نا تو ان میں سے چار شیعہ ہیں, سات میں سے چار مورخ جو ہیں وہ شیعہ بندے.
جو تاریخ قبری ہے دو ہیں یا ایک تو مفسر امام, ایک
مورخ ہے یا دونوں؟ نہیں, اسی لیے میں نے آپ کو ایک موٹا اصول بتا دیا کہ جہاں تاریخ کا معاملہ آئے گا نا, تو جہاں تاریخ کوئی ایسی بات کہے گی جو شان صحابہ کے خلاف ہوگی اور اس کو منسوب صحابی کی طرف کرے گی, تو ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے. چونکہ ہم نے قرآن کی اتنی آیات اور اتنی احادیث کو جب دیکھ لیا اور ہمیں ایک بات سامنے نکھر کے آ گئی کہ بھئی اللہ رب العزت کے یہ چنے ہوئے بندوں کی ایک جماعت تھی, تو اب ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو شان صحابیت کے خلاف ہو. اب تاریخ اگر کوئی ایسے مثالیں دے گی تو ہم تاریخ کو تو ایک طرف کر دیں گے, ہم قرآن اور حدیث کو ایک طرف نہیں کریں گے. صحابہ کے بارے میں ہمارا دل اس لحاظ سے بہت کھلا ہونا چاہیے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس جماعت کے اوپر جو ہے اعتراض کرنے والے. حقیقت میں اگر صحابہ کی جماعت پر اعتراض کیا جائے تو وہ اعتراض اوپر استاد تک پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کو پھر ہماری انگلیوں سے اونچا کر لیا. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی مشاجرات صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا بھئی سنو, جب ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے ان کی خونوں سے پاک رکھا, ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے تذکرے سے پاک رکھتے ہیں, ہم بات ہی نہیں کرتے. اور واقعی انہوں نے بہت اچھی بات. اس لیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے, ہمیشہ اس میں ان کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے. تو علم کے تین ماخذ ہوئے, ایک قرآن ہوا اور ایک حدیث پاک ہوئی اور تیسرا فقہ, نہ عمل صحابہ. عمل صحابہ اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں, تو یہ ایک تیسرا ہے. چوتھا جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ محفل کے اندر کریں گے, قیاس اور اجتہاد جس کو کہتے ہیں, تو اس کا درس بھی دیں گے اور اس کے اوپر پھر سوال و جواب کی بات بھی ہوں گے. جزاکم اللہ حسن.